اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کے ساتویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کے پڑھنے والوں سے جو اللہ کی خوشی ہے اور جو مسرت ہے وہ اظہار ہے کہ جو ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے پڑھنے والوں کی جو بھی سعادت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. فرمایا کہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور تم میں یعنی تم نہیں ہوتے کسی حال میں اور نہ تم اس میں سے کچھ قرآن پڑھتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور نہ کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر باخبر ہوتے ہیں اور تم پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے. اور خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے اس تفیضون فی، کہ جب تم اس قرآن کے پڑھنے میں مشغول ہوتے ہو، اللہ کی نیک اعمال میں مشغول ہوتے ہو. یعنی یہ بات آپ اس لحاظ سے ذرا سوچیں کبھی کہ اگر تو جو بھی قرآن یعنی کوئی بھی کتاب کا جو بھی رائٹر ہے وہ اپنی کتاب لکھتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ لانچ کرتا ہے، اور وہ ایک سفر میں کہیں سفر میں جاتے ہوئے سامنے ایک شخص ہے اجنبی اور وہ ایک کتاب ہے کہ جو اس طرح سے اس کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے اور اس کی نگاہ پڑتی ہے کتاب کے ٹائٹل پہ کہ یہ تو وہی کتاب ہے کہ جو میں نے لکھی ہے، میری کتاب ہے. لہٰذا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہوگی کہ لوگ میری کتاب ہے کہ جو کہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ جب اللہ کے بندے اس کے قرآن اس کی کتاب کو قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والے. بلکہ مسلم کی روایت تو میں نے آپ کو سنائی، ایسی محفل کی جو بھی عظمت ہے کہ جس اللہ کے گھروں میں سے گھر میں قرآن کو سکھایا جا رہا ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ہے اللہ کی جو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا کہ جو قرآن کو سکھائیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ مقربین کی محافل میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری بھی اس مجلس اور محفل کو اس حدیث کا مزاج بنا دے. فرمایا کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں تمہارے رب سے کوئی بھی شے پوشیدہ غائب ایک ذرہ برابر بھی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے چھوٹا نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر سب روشن کتاب میں محفوظ ہے. اب اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جی؟ یعنی ایک تصور اولیاء اللہ کا ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہے، اور وہ ہم نے ایسا کوئی سپر نیچرل قسم کی وہ مخلوق ان کو بنا دیا کہ جو سمندروں میں چل کر دکھا دیں اور ہوا میں اڑ کے دکھا دیں، یا یہ ہے کہ کئی کئی دن بھوکے رہ کر جو ہے وہ دکھا دیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہم نے ان کو وہ درجہ دے دیا کہ جن کو صرف پوجا تو جا سکتا ہے، ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی، جبکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد کائنات میں جو عظیم ہستی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان سے بڑھ کر تو انسانوں میں کوئی نہیں نا، انسانیت کی معراج ہیں. لیکن یہ کہ وہ ہستی ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی واقعتاً اتباع کی جا سکتی ہے، ایک بھوکے شخص کے لیے بھی، ایک فاقہ کرنے والے شخص کے لیے بھی رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شوہر کے لیے بھی رول ماڈل کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. ایک والد کے لیے بھی اسوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. ایک انقلابی جماعت کے امیر کے لیے بھی اسوہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کے لیے اسوہ نہ ہو؟ لیکن یہ ہے کہ آج ہم نے اولیاء اللہ کی جو یعنی شان میں اس طرح کے القابات ملا کے اور اس طرح کی چیزیں گڑ کے پتہ نہیں کیا ان کو عجیب بنایا ہوا ہے. اللہ کی نگاہ میں اولیاء اللہ کون ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ وہ کون ہیں؟ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، وہ کانوا یتقون، اور تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچنے والے ہیں. اور آج کا جو بھی یعنی پہنچا ہوا ہے بندہ ولی ہے، اس کو وہ گند اپنے لباس جو ہے وہ گندا سڑا اور کئی کئی مہینے تک وہ نہایا نہ ہو اور ڈھمال ڈال رہا ہو مزاروں پر، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بزرگ ہے پہنچا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تصورات آج ہمارے گڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ولی کی شان یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایمان یعنی وہ یقین کی دولت اس کے اندر ہوتی، جبھی تو وہ اسے باطل کے آنکھوں میں آنکھیں پنجہ آزمائی کر کے جو ہے وہ اس کو کھڑا کرتی ہے. وکانو یتقون، اور وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، تقویٰ ان کے اندر ہوتا ہے. لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، انہیں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے شاندار بڑی کامیابی. ولا یحزن کا قولہم، اے نبی آپ ان کی باتیں آپ کو کوئی غم نہ دیں یعنی غمگین نہ کریں. اب لازم بات ہے، اللہ کے رسول 40 سال کا عرصہ گزار چکے قریش مکہ کے درمیان کفار میں، یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب الامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، لیکن جب قرآن کی دعوت جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح آپ نے شروع کی ظہور نبوت کے بعد، تو یہی جانے دشمن ہو گئے. ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ. تو اللہ کے رسول کا دل کتنا غم سے دوچار ہوتا ہوگا. نبی ان کے قول پر، ان کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہو. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے. ہوا سمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو، تو این یتبعون الا الظن، تو وہ پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر قیاس آرائیاں کرنے والے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ کے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرَا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم چلو پھلو روزی تلاش کرو، اور رات کو جو ہے وہ تسکین کا ذریعہ بنایا. دن بھر کی تکن تمہاری جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں سوندھی سوندھی ہوائیں چلا کر. فرمایا ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، کہ جو واقع سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے یہ جرت کی کہ اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تو اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. یعنی بیٹوں کی ضرورت تو پڑتی ہے بڑھاپے میں اس کو، کہ جو سوچے کہ میں بڑھاپے میں ہوں گا، میرے دست و بازو یہ میری اولاد بنے گی، میرے ناتما جو بھی کندھے ہیں اور کوئی کام میں نہیں کر سکوں گا، بوجھ ہوں گا، تو لہٰذا اب یہ مجھے سہارا دیں گے. تو اللہ کو کوئی سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے اور ہر کمی، ہر احتیاج، ہر نقص سے جو ہے وہ مبرہ ہے، پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے تو ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، اور تمہارے پاس نہیں ہے اس شرک کی کوئی دلیل، کوئی سلطان. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں؟ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں لہذا وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے، نہ دنیا نہ آخرت کے. متاؤن فی دنیا، یہ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لیں گے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے باسبب اس کے جو یہ کفر کرتے تھے. اب اس کے بعد یہ جو دو رکوع ہیں اس میں انبا و رسول کا انداز ہے، اور نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے وہ رکھ رہے ہیں، اور تفصیل ان کی آگے انشاءاللہ وہ آئے گی. وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، سورہ اعراف میں بھی ہم نے یہ تفاصیل جو ہے وہ پڑھ لی تھی کہ یہ قوم نوح، ان کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا، کون سے رسول ان کی طرف بھیجے گئے، اور کتنے بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے. یہ ساری تفاصیل ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ اعراف میں. وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، یعنی بھی آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا ہے. اس قال لقومی، کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے نوح علیہ السلام نے کہ یا قوم، اے میری قوم، ان کانا قبر علیکم مقامی، دیکھو اگر میرا یہ قیام تمہیں تمہارے درمیان کھڑے ہو کر یہ دعوت دینا یہ تم پر اتنا ہی گرا گزرتا ہے. وہ تذکیر بھی آیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا اتنا تمہیں تمہارے اوپر گرا بار ہے. فعلی اللہ توکل، تو بے شک میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے. فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، پس تم اور تمہارے جو بھی شرکا ہیں اپنا سارا کام پکا کر لو، مقرر کر لو، جو کرنا ہے تمہیں کر لو، جو چالے تمہیں چلنی ہے میرے خلاف وہ چل لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غما، اور دیکھو پھر تمہیں اپنے کوئی کام پر شبہ بھی نہ رہے، یعنی کوئی بعد میں یہ نہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ رہ گیا تھا اور یہ رہ گیا تھا، نہیں، سارے اپنی چالیں تم چل لو. ثم مغضو الی، اور پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو. ولا تنذرون، اور مجھے مہلت نہ دو. اب تفصیل تو یہاں نہیں ہے، یہ تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام وہ دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد چیلنجنگ انداز ہے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، جو کرنا ہے کر گزرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے اس کام پر تو کبھی بھی تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کی، کوئی نذرانہ میں نے نہیں مانگا. یہ تو بے لوث دعوت ہے کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ کی امانت ہے، پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، اور میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اسی کے ذمے ہے. وہ امیر تو اناکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں. فکذبو، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، بس ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھی کشتی میں سوار ہو گئے اہل ایمان. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہیں پھر جانشین بنایا. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا، یعنی جن کو ڈرا دیا گیا تھا. یعنی اب یہ تو سارے واقعات رکھے جا رہے ہیں قریش مکہ کے سامنے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ قومیں ہیں کہ جو اللہ نے برباد کر دی ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اب سرسری طور پر تمام رسولوں کا تذکرہ درمیان میں آ رہا ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے. فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ آئے. فما کانوا لیؤمنوا، سو ان سے نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے. بما کذبوا به من قبل، اس بات پر کہ جسے وہ اس سے قبل جھٹلا چکے تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور اسی طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر ہے کہ جو کے لگا دیتے. اب اس کے بعد دوسرے رسول موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات معجزات دے کر. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا. قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں ایسا کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، تم اس کو دیکھ چکے ہو. السحر ھذا، یہ اللہ کے معجزے تمہیں جادو معلوم ہوتے ہیں. ولا یفلح الساحرون، اور حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس سے پھیر دیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. آپ ہمارے آبا اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی، سرداری مل جائے، یہ آپ کی چاہت ہے. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم آپ دونوں کی باتیں ماننے والے نہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر علم والا جادوگر لے کر آؤ. لہٰذا اس نے شہروں میں اپنے بندے بھیجے، سب نے ایک ایک ماہر جادوگروں کو جو ہے وہ جمع کیا، اور یہ کہ کھلا میدان ہے اور مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. تفصیلات ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں. فرمایا کہ فلما جاء السحرہ، پھر جادوگر سب آ گئے. قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، فرمایا کہ القوا ما انتم ملقون، کہ بھئی تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، جو بھی تم جادو چلنا چاہتے ہو چلو. فلما القوا، تو پھر انہوں نے جو بھی کچھ ڈالا، اپنی جو بھی لاٹھیاں تھیں وہ جب ڈالی ہیں، پڑھ کر آئے کہ وہ رنگنے والی محسوس ہوئی لوگوں کو، یہ نظر بندی تھی اور سارا ڈھکوسلا تھا، اصل کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پھر انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو لائے ہو وہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ابھی اس کو جو ہے وہ باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو درست نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر کے رہے گا، حق ثابت کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے، خاص طور پر جو بھی نوجوان ہیں یہاں پر وہ ذرا توجہ فرمائیے گا. فرمایا کہ سو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا، الا ذریت من قومی، مگر ان کی قوم کے چند نوجوان. علی خوف من فرعون و ملہم ان یفتنہم، موسیٰ یعنی فرعون اور ان کے اس کے سرداروں کے خوف سے کہ کہیں وہ انہیں ایمان سے پھیر کر اور بے دینی میں نہ پھیر دیں، آفت میں نہ ڈال دیں، کوئی فتنے میں نہ ڈال دیں. لہذا یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر دور میں یہ روایت ہے کہ جو کہ رہی ہے کہ یہ نوجوان، یہ خون جو ہوتا ہے، یہ جذبہ ان کا گرم ہوتا ہے، نوجوانوں کے سامنے کوئی مسلطیں نہیں ہوتی. اور یہ بڑی حقیقت ہے کہ نوجوان کے سامنے اگر ایک دفعہ حق آ جائے اور وہ اس کو تسلیم کر لے تو کوئی شے بھی پھر اس کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتی، پھر وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے. لہذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے مکی دور میں تو سب سے اپرنٹ جو گروپ تھے دو تھے، یا تو غلام طبقہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آیا کہ جب اس نے عادلانہ یہ نظام دین پر مبنی وہ دیکھا کہ اس میں انسانیت کو برابر کیا گیا، جبکہ یہ کفار مکہ جو ہے وہ غلام ان کو پیس رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے تھے. تو لہذا یہ غلام طبقہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس نے لبیک کہا. اسی طرح سے دوسرا طبقہ وہ نوجوانوں کا تھا، حضرت صہیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. لہذا یہ نوجوان طبقہ تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کہ جب حق ان کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ توفیق اور ان کے خون کی جو گرمی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید جب وہ حرکت عطا فرمائے کہ یہ ہراور دستہ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، یہ نوجوان کسی بھی تحریک کا یہ ہراور دستہ، فرنٹ لائن الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون یہ زمین میں سرکش تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اب اسی پر تمہیں بھروسہ کرنا ہے. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو اہل ایمان کے بڑے ایمان افروز کلمات، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش، تختہ مش نہ بنا کہ جس طرح چاہیں یہ ظالم ہمیں جو ہے وہ استعمال کریں. ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے جو ہے وہ نجات عطا فرما. واوحینا الی موسی واخی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، دونوں رسالت کے درجے پر فائز تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ اپنے قوم کے لیے مصر میں جو ہے وہ گھر بنائیے. یعنی گھر سے مراد کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں کہ جو کہ تعمیر کیجئے، اور آگے وضاحت آ رہی ہے کہ وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کو قبلہ کی طرف جو ہے وہ رکھنا، یعنی قبلہ رخ کرنا. یہاں قبلے سے مراد اصل میں خانہ کعبہ ہے، کیونکہ اس وقت ہیکل سلیمانی تو وہ تھا نہیں، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہیکل سلیمانی، اور پھر خود ساتھ تھا یہ قبلہ ہے کہ جو کہ یہود نے اپنا بنا لیا. اور یہ بات ہم پڑھ کے آ چکے کہ ڈے ون سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کے لیے جو پہلا گھر عبادت کا وہ مقرر کیا گیا، وہ ڈے ون سے وہ خانہ کعبہ ہے. لہذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ بات واضح بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اول قبلہ تھا وہ بھی خانہ کعبہ تھا. لہذا اس کو قبلہ رخ کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں. وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیجئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ جو کہ آ رہی ہے کہ جب نہ مانا، فرمایا کہ وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے جو بھی لشکر ہے تو اور جو بھی سردار ہیں اس کے، دنیا کی زندگی میں اللہ تو نے ان کو بہت زینت اور بہت سے مال ہیں کہ جو کہ دیے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، اس لیے کہ تاکہ یہ تیرے راستے سے جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کریں. ربنا تمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یہ بد دعا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو ہے وہ جاری ہوئی کہ جب فرعون نے اس کے لشکر نے نہیں مانا کہ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنو کہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یرب العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب جو ہے وہ دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دونوں کی دعا قبول کی جا چکی ہے، فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا، ان کے راہ پہ نہ چلنا کہ جو کہ جانتے نہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا سمندر کے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے مصر سے آپ نکلیے، اور آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آل فرعون پکڑنے کے لیے تیار تعاقب میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا ماریے سمندر پر، سمندر دو پہاڑوں کی مانند پانی وہ کھڑا ہوا، درمیان سے خوش راستہ نکلا اور یہ پورا نجات پا کے اور سحرہ سینہ میں پہنچ گئے. پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرعون اس کا لشکر خوش راستے میں آیا اور اللہ نے پانی کو برابر کیا اور غرقاب کیا. تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کیا، فاد باہوں فرعون و جنود بغیاں و ادوا، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ذاتی سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب فرعون کو غرقابی نے پکڑا، یعنی وہ طوفان میں جو ہے وہ غرق ہونے لگا فرعون، تو قال آمنت تو اب وہ کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایمان لائے تھے. یعنی اب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ جب موت کا فرشتہ اس نے دیکھ لیا غرقاب ہونے لگا، وانا من المسلمین اور اس نے کہا کہ میں اب فرما برداروں میں سے ہوں. تو اب اللہ کا جواب سنیے، آل آن کیا اب تم ایمان لاتے ہو، وقد اسیت قبل اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا، فالیوم ننجیک ببدنک، اب ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو کئی سالوں کے بعد وہ پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ 24 سال پہلے یہ یعنی پیشن گوئی فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں، فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک، سو اے آج اے فرعون ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، تیری لاش کو ضائع نہیں کریں گے، لتکون لمن خلفک آیا کہ تاکہ تیری لاش ان کے لیے کہ جو تیرے بعد آئیں ایک عبرت ہے کہ جو کہ بن جائے، ایک نشانی ہے کہ جو کہ بن جائے. یہ ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور 1901 میں یہ لاش ہے کہ جو کہ برآمد ہوئی فرعون کی، اور یورپ کے اخبارات نے بڑے بڑے اخبارات نے بڑی بڑی شہ سرخیاں ہیں ہیڈنگز ہیں کہ جو کہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کی عظیم پیشن گوئی ہے کہ جو کہ سچ ثابت ہوئی، یہ بڑے بڑے اخبارات میں یورپ کی یہ ہیڈنگز ہیں کہ جو کہ لگائیں، اور لازمی بات ہے اس میں کیا شبہ ہے، وہ اللہ کے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنے پر قادر ہے کہ نہیں، واقعہ پڑھیں گے، وہ اللہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پر لانے پر قادر ہے معزانہ طور پر، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے معراج پر لے جانے پر قادر ہے، واپس لانے پر جو ہے وہ قادر ہے راتوں رات، وہ اللہ کے جو اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ کے جو عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ رفع اور بلند کرنے پر اور دوبارہ بھیجنے پر قادر ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ فرعون کی لاش کو جب وہ محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسباب وہ اللہ کے پابند ہیں، مسبب الاسباب جو اللہ ہے وہ اسباب کا پابند نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فالیوم ننجیک ببدنک، اے فرعون آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، ضائع نہیں کریں گے، لتکون لمن خلفک آیا کہ تاکہ تیری لاش وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہیں جو کہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. لہٰذا یہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہ پورا یورپ ایلائی ہو، دین کے اور اسلام کے مخالف جتنا بھی یہ زور لگا لیں، جتنا بھی یہ ہٹ دھرمی کر لیں، کتنا ہی خون خرابہ کر لیں، کب تک بچیں گے اللہ کی لاٹھی سے؟ فرعون بھی غرق ہو گیا، نمرود بھی جو ہے وہ مارا گیا، قارون بھی جو ہے وہ زمین بوجھ ہو گیا، یہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پھر اچھا ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، فَمَخْتَلَفُوا، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی جو بھی یہ اختلاف ہوتا ہے یہ نادانی میں نہیں ہوتا، علم کے باوجود جب وہ اختلاف ہوتا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک نبی آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کہ جو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ذرا نازک مضمون ہے، اللہ کے رسول سے براہ راست خطاب ہے، لیکن اصل میں کان کھولے جا رہے ہیں پوری امت کے اور کفار کے بھی. فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ، بِالْفَرْضِ بِالْفَرْضِ، اے نبی اگر آپ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے پڑھاتے. یعنی یہ تو اصل میں امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا کہ اگر ان مشرکین کے پروپیگنڈے میں آ کے تم نے جو ہے وہ قرآن میں شک کیا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اپنا روش جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن کے جو بھی احکامات ہیں، یہ پیشن گوئیاں رسول کی آمد کی، یہ پہلے اہل کتاب کی کتابوں میں موجود ہیں. لقد جاءک الحق من ربک، اور یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوئیے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، پر پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ اگر یہ طرز عمل جو ہے وہ رہا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، اور بے شک جن پر نبی آپ کے رب کے قارون زلالت کا اطلاق ہو گیا، لا یؤمنون، تو وہ اب ایمان نہیں لائیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو زلالت کے اندھیروں میں ڈالا ہے، لہٰذا اب یہ ایمان کی جو توفیق اللہ نے رکھی تھی وہ بھی ان سے سلب کر لی. ولو جاءتہم کل آیہ، اور خواہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی معجزہ آ جائے، تو فرمایا جا رہا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ وجہ تسمیہ ہے سورت کی، سورہ یونس، کیونکہ اس میں یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، بس کوئی بستی نہیں کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسولوں نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، معجزات کی ڈیمانڈ کی، معجزات دکھائے گئے، پھر بھی نہ مانا، تو پھر اللہ کے عذاب ہیں کہ جو کہ عمدے ہیں، عذاب وہ آنا شروع ہو گئے اور ان کو پوری پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ ان پر جو عذاب امٹ چکا تھا فائنلی عذاب ان کو ہلاک کرنے کا آ چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ پوری قوم ہے کہ جو کہ باہر نکلی ہے، توبہ تلافی کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس واحد قوم کو جو ہے وہ نجات دے دی اور وہ جو فائنل عذاب ہے اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا. اور اس کی وجہ بھی تفصیل سے ہم آگے پڑھ لیں گے، کیونکہ یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ نکلیں، تو لہذا وہ پہلے نکل گئے، بیزار ہو گئے تھے، دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، غصے میں آ کر وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی چلے گئے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جہاز میں سمندر میں تھے، تو لہذا جہاز نے ڈولنا شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ کوئی اللہ کے رب کے حکم کے بغیر کوئی جو ہے وہ آج آیا ہے ہماری کشتی میں سوار ہو گیا، قرآن دازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا بار بار نام نکلا، انہیں جو ہے وہ سمندر میں ڈالا گیا، مچھلی نے ان کو پیٹ میں وہ نگلا ہے اور کافی عرصے تک وہ پیٹ میں رہے، پھر وہاں اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات دی. اور پھر یہ ہے کہ یہ یعنی ساحل پر آئے ہیں، قوم جو ہے وہاں پر عذاب کے سائے دیکھ چکی تھی، توبہ کیا دیا اللہ تعالیٰ سے، عذاب واپس ہو گیا اور یہ پھر یونس علیہ السلام کو لے کر واپس آئے ہیں، اور پھر اللہ کی اطاعت میں یہ قوم ہے کہ جو آگے بڑھی. یہ پورا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. یہاں اختصار ہے، فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں جو رسوائی کا عذاب تھا وہ اٹھا لیا. یعنی بادل اٹھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، محسوس کر لیا. پوری قوم اجتماعی طور پر میدان میں آ کے اس نے توبہ تلافی کی، روئے گڑگڑائے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو جو ہے وہ یعنی معاملہ یہ رکھا کہ کیونکہ یونس علیہ السلام درمیان میں وہ نکل گئے تھے بغیر اجازت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مارجن ہے کہ جو کہ اس کا دیا. ہمتا نہ ملاحین، اور انہیں ایک مدت تک پھر نفع پہنچایا. ولو شاء ربک، اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو زمین میں سب کے سب ہی ہیں کہ جو کہ ایمان لے آتے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ سب کو چاہے تو کلمہ کن کے ذریعے سے ایمان کی توفیق ہے کہ جو کہ دے دے، لیکن اللہ کو یہ نہیں کرنا نا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، نیکی اور بدی کے راستے ہیں کہ جو کہ سجھا دیے، بلٹ ان کر کے بھیجا، ہدایت بھی واضح کر دی، اور یہ چوائس ہمارے پاس چھوڑ دی کہ اب گمراہی کا راستہ اختیار کرو یا نیکی کا راستہ اختیار کرو، چوائس تمہاری ہے. ناشکر بننا ہے تو بنو، اور شکر گزار بننا ہے تو بنو، اور اسی کے مطابق قیامت میں جو ہے وہ فیصلے ہونے. یہ ہے آزمائش. افا انت تکرہ الناس، کیا نبی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ حتی یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. مما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے. یہاں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایمان یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. ایمان کا ایک درجہ تو ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب والا، کہ جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا مانگیے کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس ایمان حقیقی سے جب وہ منور فرما دے. فرمایا کہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور وہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی ان لوگوں پر کہ جو عقل نہیں رکھتے. قل انظروا، اے نبی آپ فرمائے کہ تم بھی جو ہے وہ دیکھو، ذرا دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کہ کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، ذرا آنکھیں تو کھولو نا، یہ سائنس آف یونیورس ان کو دیکھو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی. اقبال نے بھی یہی دعوت دی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ذرا اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا کچھ ہے ذرا آسمانوں اور زمین میں، دیکھو تو صحیح. مما تغنی الآیات والنذر، اور نشانیاں اور خبردار کرنے والے رسول، ان قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے. فہل ینتظرون، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، مگر انہی لوگوں جیسے واقعات اور انہی لوگوں جیسے دنوں کا کہ جو ان سے پہلے گزر چکے. کیا یہ قوم لوط، قوم عاد، قوم شعیب، آل فرعون والے وہ دن چاہ رہے ہیں کہ جن پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں نیست و نابود کر دیا؟ قل فانتظروا، نبی آپ فرمائیے کہ جاؤ پھر تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک، پھر ہم بچا لیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اسی طرح ان کو کہ جو ایمان لائے. حقا علینا، ان کو نجات دینا ہمارے ذمے ہیں. ننجل مومنین، یعنی ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو. بڑی جامع ہدایات ہیں کہ جو کہ اگلے رکوع میں آ رہی ہیں. آخری رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ قل یا ایہا الناس، اے لوگوں، اے نبی آپ فرمائیے اے لوگوں، یعنی جامع ہدایات ہے. آپ کی رسالت کیونکہ آفاقی ہے، آپ کی دعوت میں یا ایہا الناس کے الفاظ پوری انسانیت سے خطاب. اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، دیکھو اگر تمہیں میرے دین کے متعلق کوئی شک ہے، کوئی تم شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. یہ وہ سوتے بازی کی پیشکش ہے کہ بھئی ایک سال اے محمد آپ ہمارے معبودوں کو پوچھ لیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوچھ لیتے ہیں، مسئلے ختم، نو فریشن، کوئی جو ہے وہ مزاحمت نہیں، مسئلہ سارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو کیٹیگوریکل انداز میں سورہ کافرون بھی نازل ہو گئی، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ آیات بھی کہ فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے، جو تمہیں موت دے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں. من اقیم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ اپنا رخ سب سے موڑ کر دین کے لیے جو ہے وہ اے نبی آپ سیدھا رکھیے. ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوئیے گا. یہ تو کان ہمارے کھول دیے گئے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور اللہ کے سوا اسے نہ پکاریے کہ جو نہ آپ کو نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. فَإِن فَعَلْتَ, اور بالفرض نبی آپ نے اگر ایسا کیا, آپ ان کی اس غلط روش پہ چلے, کان ہمارے کھولے جا رہے ہیں, یہ بعید استعاز ہے کہ اللہ کے رسول ان کی اتباع کرتے نافرمانوں کی, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو یقیناً آپ تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گی. بہت بڑی حقیقت آگے بیان کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, دیکھو اگر اللہ نبی آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وہی یورید کا بخیر, اور اے نبی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے, فلا رات دلی فضلی, تو کوئی اس بھلائی کو روکنے والا نہیں. اور یہ وہی دعا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ کثرت کے ساتھ مانگا کرتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفع کل جد من کل جد, کہ اللہ جو تو دینا چاہے کوئی اسے روکنے والا نہیں, اور جس سے تو روک لے جو تو نہ دینا چاہے کوئی اس کو دلوا نہیں سکتا. یہ ہے وہ حقیقت کہ جو واقعتا انسان کو یہ یقین اس بات پر ہو جائے, لہذا اس کے سارے خوف جو ہے وہ نکل جائیں اور صرف وہ ایک اللہ کے خوف اور اس کے غلامی میں آ جائے. یصیب بھی من یشاء من عبادہ, اور فرمایا کہ وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, وہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اے نبی آپ فرمائے کہ اے لوگوں, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ حق پہنچ چکا ہے. فَمَنِ اهْتَدَى, تو جس نے ہدایت پائی, فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ ہدایت پائے گا اپنی جان کے لیے, اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا, سراسر اس کا فائدہ ہے. لیکن اس کے برعکس, وَمَنْ ضَلَّ, اور جو گمراہ ہوا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کی گمراہی وہ اسی, اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی دعوت کا بے لاگ انداز ہے, ماننا ہے تو مانو ورنہ یہ دین تمہارا محتاج نہیں. وما انا علیکم بوکیل, اور میں تم پر کوئی وکیل, کوئی داروغہ, کوئی مختار نہیں ہوں. واتبع ما یوحى الیک, نبی آپ تو پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. واصبر حتی یحکم اللہ, اور صبر کیجئے, ڈٹے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ایک رکو انشاءاللہ ہم اور کریں گے سورہ ہود کا, اور یہ بھی جیسے عرض کیا گیا تھا سورہ یونس کا جوڑا ہے اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ترمذی کی روایت ہے, کہ ایک دم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی دیکھی, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بالوں میں سفیدی, تو آپ نے فرمایا کہ شیئ بطنی ہودم و اخواتہا, کہ مجھے یہ ہود اور اس جیسی ہم مضامین صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کی قوم پر عذاب کی یعنی دھمکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور احکامات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں, کہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ نافرمانی پر ان پر آیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑا ایک اثر تھا کہ جو کہ اللہ کے رسول ان آیات کا وہ لے رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے, اور 7 رکوع جو ہیں اس کے انباء رسل کا انداز ہے, سیرت کا بیان, 6 قوموں کے حالات تفصیل سے اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, حروف مقطعات. کتاب احکمت آیات, ہو یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی آیات پہلے مضبوط کی گئیں. ثم فصلت, پھر تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی گئی کس کی طرف سے, من لدن حکیم خبیر, اس ہستی کی طرف سے کہ جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے. یعنی ابتدائی جو بھی آیات ہیں قرآن مجید کی, تو لہٰذا آپ محسوس کریں گے چھوٹی چھوٹی مکی قرآن خاص طور پر چھوٹی چھوٹی آیات, لیکن بڑی جامع آیات. لیکن پھر مدنی قرآن آپ دیکھیں تو وہ تفاصیل ہیں. سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل طویل طویل آیات, اور پھر اس میں جو ہے وہ احکامات کی تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی گئی. فرمایا اللہ تعبد الا اللہ, فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے نبی کی دعوت. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم, اور دیکھو مغفرت طلب کرو اپنے رب کی. یہ بخشش کا اشرہ ہے اس وقت. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مانگ سکیں. کیسے کیسے گناہ نادانی میں، دانستگی میں ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس یعنی بخشش والے عشرے میں تمام گناہوں سے جو وہ بخشش فرمائے. فرمایا کہ بخشش طلب کرو اپنے رب کی، ثم توبوا الیہ، اسی کے جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو. یمتعکم متاعاً حسنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، بہترین فائدہ، اچھی متاع کا. الی اجل مسمی، یعنی دنیا کا فائدہ تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے. ویوتی کل ذی فضل فضلہ، اور دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. وان تولوا، لیکن اگر تم پھر جاؤ گے، فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب ہے کہ جو کہ آئے گا. الی اللہ مرجعکم، اور اللہ کی طرف تم لوٹنے والے ہو، لوٹنا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، ذرا ترجمے کے لحاظ سے مشکلات قرآن میں سے ہے، اور اس کے کئی یعنی مفسرین نے تراجم ہیں کہ جو کہ کیے ہیں، مفہوم کو بیان کیا ہے. یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جب قرآن کی دعوت کفار مکہ کو دی گئی، تو دعوت کا جو فوری ان کا رد عمل ہوتا تھا کہ وہ زچ ہو کے اور اپنی چادریں اوڑھ کر اور غصے سے جو ہے وہ چل پڑتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ جو کہ محمد ہم سے کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. تو یہ وہ نقشہ ہے کہ جو کہ کھینچا جا رہا ہے. فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستقفوا من، اور یاد رکھو کہ بے شک وہ اپنے سینے دھورے کرتے ہیں، بڑا بوجھل ان پر ہوتا ہے کہ تاکہ اس اللہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیں. الا، تو یاد رکھو کہ ہینا یستغشون ثیابہم، کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ رہے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یولنون، تو وہ اللہ جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات صدور، اور بے شک وہ جانتا ہے ان کے سینوں کے رازوں کو بھی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا نہیں، کاش کہ ان آیات پر آج ہمارا یقین ہو جائے. فرمایا کہ کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا نہیں، مگر اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے. ویعلم مستقرہا ومستودعہا، فرمایا جا رہا ہے کہ ویعلم مستقرہا، اور وہ جانتا ہے کہ جو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، ومستودعہا، اور اس کا جو مستقل ٹھکانہ ہے. لہذا دنیا عارضی ٹھکانہ، وہ بھی اللہ کے علم ہے، اور کہاں اسے پھر مستقل ٹھکانہ جنت یا جہنم میں جانا ہے، یہ بھی اللہ کے علم ہے. کلن فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب میں پہلے سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت پر یقین عطا فرمائے کہ کوئی بھی زمین میں چلنے پھرنے والا نہیں، مگر اس کے رزق کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آج ہم نے یہ ذمہ کس کے ہاتھوں میں لے لیا؟ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. انسان اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگا، اور یہ ہے کہ بس مین میڈ لاز بنا کے، ظلم پر مبنی انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے پوری انسانیت کی خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر چند 20-22 افراد ہیں کہ جو کہ پوری اکانومی پر قابض ہو کے بیٹھے، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر. لہٰذا یہ ہے کہ یہ رزق کا ذمہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے نتائج ہیں بھیانک کے جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے، رحم مادر میں، ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، تو 4 ماہ کا جب وہ ہوتا ہے رحم مادر میں، تو فرشتہ آ کر اس کا رزق ہے کہ جو کہ لکھ دیتا ہے کہ اس دنیا میں اسے کتنا رزق ہے کہ جو کہ ملے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ وہی رزق جو اللہ نے لکھ دیا، اس کو حلال سے ہم جب وہ حاصل کریں یا حرام میں منہ مار کے حاصل کریں، ملنا اتنا ہی. فرمایا کہ کل ان فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، وہی اللہ کے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. کیا مطلب پانی پر تھا؟ یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن بہرحال یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی تو زوردار دھماکے سے. یعنی سائنس تو کہہ رہی ہے وہ بگ بینگ ہوا، لیکن بہرحال وہ بگ بینگ ہوا جو بھی ہوا، لیکن کلمہ کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات یہ زوردار دھماکے سے جو ہے وہ پیدا کی. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر آتشی کرے ہیں کہ جو کہ وجود میں آئے، اور پھر اس آتشی کروں میں پھر یہ زمین بھی جو ہے وہ ایک کرہ تھی. لہٰذا اب یہ ٹھنڈی ہوئی بخارات اوپر گئے، بادل بنے، اور یہ بادل بارش بن کر جو ہے وہ پانی زمین پر آیا، برسا، اور پھر یہ ہے کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا. پھر یہ زمین سکڑی ہے، تو پھر یہ کرسٹ اینڈ ٹرفس ہیں کہ جو کہ نشیب و فراز وہ بنے، اور کیچڑ، اور اس خلاصے سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے کہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اس کی کیا حقیقت ہے واللہ عالم, لیکن اصل بات کیا ہے میرے اور آپ کے لیے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. یہ ہے اصل میں کانٹے والی بات کہ جو میرے اور آپ کے لیے, کل زمے ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ ہے ایگزام کہ جو میرا اور آپ کا ہو رہا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ, اور اگر ہے نبی آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو لازمن یہ کافر کہیں گے کہ ان ہاذا الا سحر مبین, یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے, یہ تو پتہ نہیں کہاں کی دور کی کوڑے لے کر آ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد مر کھپ گئے اور ہڈیوں پر جو ہے وہ چورا چورا جو ہو گئے ان پر گوشت چڑھ جائے گا اور دوبارہ سے ان کو زندہ کیا جائے گا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک مدت معین تک, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ, تو یہ لازمن کہیں گے کہ کیا چیز ہے کہ جو کہ اس عذاب کو روک رہی ہم سے. الا یوم یاتیہم یاتیہم, اور یاد رکھو کہ جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا, لیس مصروفا عنہم, تو ان سے پھر وہ ٹالا نہ جائے گا. وہاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں گھیر لے گا وہ عذاب کے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً ان آیات کا کامل فہم نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں وقفہ کریں گے اور 8 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.